बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بہروز یاری گل، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ہماری اس ویب سائٹ پر ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام ہماری آرکائیو میں سماعت فرمائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور سمینا پیش خدمت ہے، صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، عالمی خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل سحر ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام منظر و پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام منظر و پس منظر کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام صبح امید۔ اور سامعین، یادوں کے جھروں کے پروگرام حسب معمول آج بھی نشر ہوگا، اور یادوں کے جھروکے کے بعد ہم آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ سپاہ پاسداران انقلابی اسلامیہ ایران کے شعبہ تعلقات عامہ نے صہیونی حکومت کی جاسوسی کے لیے جاسوسی ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والے 4 ایجنٹوں کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔ ہندوستان کی اہل بیت اسمبلی کا 7 جنرل اجلاس ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں منعقد ہوا۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف نے اپنی پارٹی کو نئے انتخابات کی فوری تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ داعش دہشت گردوں نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ عراق کے شہر موصل میں واقع ترک فوج کے غیر قانونی اڈے پر 8 راکٹ فائر کیے گئے، اور فلسطین کے استقامتی گروہوں نے صہیونی حملوں اور جارحیت کا جواب دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC کے شعبہ تعلقات عامہ نے صہیونی حکومت کی جاسوسی ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کرنے والے 4 ایجنٹوں کی گرفتاری کی اطلاع دی ہے۔ جس جاسوسی ٹیم کو ایران کی خفیہ ایجنسی نے پکڑا تھا، اسے اسرائیل کی جاسوسی ایجنسیوں نے ملک میں عمومی اور نجی اثاثوں کو نقصان پہنچانے، یرغم مال بنانے اور امن و امان میں خلل ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ جن 4 اسرائیلی ایجنٹوں کو سزائے موت دی گئی ہے، ان کی گرفتاری میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC کی خفیہ یونٹ نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ ایجنٹ اسرائیلی جاسوسی ایجنسیوں کے افسروں سے ہدایت حاصل کر رہے تھے، اور صہیونی حکومت ان ایجنٹوں کو کرپٹو کرنسی کے ذریعے رقم پہنچا رہی تھی۔ موصول رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے ان ایجنٹوں کا پہلے سے ہی پولیس ریکارڈ خراب تھا، اور ان کے خلاف کئی مقدمات بھی درج تھے۔ ایران کی مسلح فوج دن رات خلیج فارس میں ہونے والی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئی ہے۔ اس بات کا اعلان ایران کی مسلح فوج کے چیف آف اسٹاف بریگیڈیئر جنرل محمد باقری نے کیا۔ ایران کے جنوبی شہر بوشہر کے ایئر بیس کا معائنہ کرتے ہوئے جنرل محمد باقری نے کہا کہ خلیج فارس کے شمالی حصے کی سلامتی کی ذمہ داری اسلامی جمہوریہ ایران کے ذمے ہے، جسے ہماری افواج نے پوری طریقے سے یقینی بنایا ہے۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ ہماری بحریہ اور فضائیہ 24 گھنٹے گشت کر کے ایران کی آبی حدود کی حفاظت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر علاقائی طاقتوں کے بڑے بحری بیڑوں کی خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں موجودگی بھی بہت کم ہو گئی ہے، جو علاقے کے پرامن ہونے اور اسلامی جمہوری ایران کے استحکام کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج کے اقدامات کے نتیجے میں خلیج فارس میں تیل اور گیس کے شعبے، ماہی گیری اور بین الاقوامی جہاز رانی کی سرگرمیوں کو یقینی بنا دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی اہل بیت اسمبلی کا 7th جنرل اجلاس ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں منعقد ہوا۔ اس تقریب میں ہندوستان کی 18 ریاستوں سے تقریباً 200 شیعہ علماء اور عمائدین نے شرکت کی۔ اہل بیت علیہ السلام کی عالمی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل آیت اللہ رضا رمضانی نے اجلاس سے خصوصی خطاب کیا۔ ہمارے رپورٹر کی خبر کے مطابق اس تقریب کے شرکاء نے ایران اور ہندوستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی توسیع پر تاکید کرتے ہوئے اس ملک میں مسلمانوں کی ترقی اور پیش رفت کے مقصد سے مختلف سائنسی، تعلیمی اور اقتصادی منصوبوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد پر تاکید کی۔ اس سربراہی اجلاس میں جدید علوم اور تکنیکوں کے حصول اور سیکھنے اور فروغ دینے کے لیے سائبر اسپیس کے استعمال پر زور دیا گیا۔ اس ملاقات کے موقع پر اہل بیت کی تعلیمات کی صحیح تشریح، نوجوانوں کے سوالات کے جوابات اور موجودہ دور کے مختلف شبہات پر تعلیمی ورکشاپس بھی منعقد کی گئیں۔ تقریب میں شیعہ علماء نے دیگر مذاہب اور اسلامی فرقوں کے پیروکاروں کے ساتھ اتحاد اور پرامن بقائے باہمی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں سابق وزیراعظم عمران خان کے بیان کو پارلیمانی جمہوری نظام پر حملہ قرار دے چکے ہیں۔ سماجی رابطہ نیٹ ورک ٹویٹر پر جاری کی جانے والی ایک مختصر پوسٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کا حالیہ بیان پارلیمانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل ہے۔ انہوں نے سابق وزیراعظم پر اپنے اقتدار کی خاطر ملک کو نقصان پہنچانے کا بھی الزام لگایا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر حکومت آئندہ سال مارچ یا اس مہینے کے آخر تک الیکشن کے لیے تیار ہو تو وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے رک جاتے ہیں۔ ادھر پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف نے اپنی پارٹی کو نئے انتخابات کی فی الفور تیاری کا حکم دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے پارٹی کے ارکان کو فوری طور سے انتخابات کی تیاری کی ہدایت دے دی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت وقت ضائع کیے بغیر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی انتخابات کے لیے آمادہ ہے اور قومی اسمبلی کے انتخابات اس کے بعد ہوں گے۔ ان کا یہ ٹویٹ ایسے وقت میں سامنے آیا جب سابق وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز خیبر پختونخوا اسمبلی کے پارلیمانی پارٹی کے اراکین سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اسی ماہ صوبائی حکومتوں کو تحلیل کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ داعش دہشت گردوں نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ رائٹر نیوز ایجنسی کے مطابق داعش سے وابستہ ایک سوشل میڈیا پیج پر ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں جمعے کے روز کابل میں واقع پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی گئی ہے۔ پاکستان نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اپنے ناظم الامور کو قتل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ داعش نے دعویٰ کیا کہ حملہ اس کے دو مسلح دہشت گردوں کے توسط سے اس وقت انجام دیا گیا جب ناظم الامور اور ان کے محافظ سفارت خانے کے صحن میں تھے۔ داعش نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں کم از کم ایک باڈی گارڈ زخمی ہوا اور سفارت خانے کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے میں پاکستان کے ناظم الامور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ افغانستان کے سابق کمانڈر مرحوم احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے طالبان سے مذاکرات کے لیے شرط مقرر کر دی ہے۔ احمد مسعود نے کہا کہ جب تک طالبان ظلم و جور اور جہالت اور آمریت کے طریقے پر گامزن ہے تب تک فوجی طریقہ کار اور دفاع کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جب کبھی طالبان ایک معقول اور منطقی رائے حل کے لیے تیار ہو جائیں گے تو مذاکرات اور گفتگو کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی۔ احمد مسعود نے دعویٰ کیا کہ اگرچہ قصبوں سے لے کر صوبوں تک قبضہ کرنا ان کی قیادت والے گروہ کے بس میں ہے لیکن ان کی اسٹریٹجی میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فی الحال بقول ان کے مزاحمتی محاذ کی صلاحیت میں اضافے اور حمایت کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک سیاسی رائے حل کی تلاش میں بھی ہیں۔ احمد مسعود نے کہا کہ ہمارا اندازہ ہے کہ طالبان میں نہ صرف یہ کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ وہ ابھی تک خود غرضی، رجت پسندی اور آمریت پر مبنی پالیسیوں پر عمل پیرا ہیں۔ عراق کے شہر موصل میں واقع ترک فوج کے غیر قانونی اڈے پر 8 راکٹ فائر کیے گئے۔ عراقی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ شمالی عراق میں ترک فوجی اڈے پر 8 راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ عراقی میڈیا نے اتوار شام کو اس ملک کے شمال میں واقع موصل کے مشرق میں زبردست دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔ سابرین نیوز ٹیلی گرام چینل نے اطلاع دی ہے کہ باشکا کے علاقے میں واقع ضلعی کان بیس کو 8 راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ اڈا ترک فوج کا ٹھکانہ ہے۔ اس رپورٹ کے شائع ہونے تک اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ اس دھماکے کے نتیجے میں کتنا جانی یا مالی نقصان ہوا۔ تاہم خبر ساں ذرائع نے ترک اڈے کے اندر آگ کے شعلوں کے اٹھنے کی اطلاع دی ہے۔ اس بیس پر کل شام بھی 4 راکٹوں سے حملہ کیا گیا تھا۔ عراقی ذرائع کے مطابق یہ حملے گراڈ میزائلوں سے کیے گئے۔ گزشتہ مہینوں میں شمالی عراق میں واقع غیر قانونی ترک فوجی اڈے ہمیشہ سے نامعلوم گروہوں کے راکٹ اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ ادھر احرار عراق نامی گروپ نے شمال مغربی عراق میں ضلعی کان نامی فوجی چھاونی پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ احرار العراق نامی گروپ کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ شب کم سے کم شمالی عراق میں واقع ضلعی کان چھاونی پر کم سے کم 4 راکٹ فائر کیے ہیں۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے صہیونیوں کے حملوں اور جارحیت اور ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت کا جواب دیتے ہوئے غزہ کے قریب واقع صہیونی بستیوں اور فوجی ٹھکانوں پر راکٹوں سے حملے کیے ہیں۔ فلسطینی نوجوانوں پر صہیونی حکومت کے حملے اور عمار مفلح نامی ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فلسطینی مجاہدین نے صہیونی اہداف کو راکٹوں سے نشان بنایا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جمعے کے روز ایک صہیونی فوجی نے نابلس کے ہوارا ٹاؤن کے قریب عمار حمدی مفلح نامی فلسطینی نوجوان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ تاہم اس مذکورہ نوجوان نے مزاحمت کا مظاہرہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے تیش میں آ کر فلسطینی نوجوان پر گولیاں چلا دی، جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ ایک اور اطلاع کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اتوار کی صبح غزہ میں کئی مقامات پر بمباری کی ہے۔ غاصب صہیونی فوج کے ترجمان نے غزہ پر فضائی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے مزاحمتی محاذ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فلسطینی مجاہدین نے جنوبی غزہ کی سرحدوں کے قریب واقع بنی نتسرائم نامی علاقے کی صوفہ نامی صہیونی چیک پوسٹ پر راکٹ برسائے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے غزہ کے قریب واقع صہیونی بستی ناہل اوسک میں بھی خطرے کے سائرن بجائے جانے کا اعتراف کیا ہے۔ مذکورہ ذرائع کا کہنا ہے کہ کم سے کم 2 راکٹ غزہ سے مقبوضہ علاقوں کی طرف داغے گئے۔ دوسری جانب اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک سینئر رہنما اسماعیل رضوان نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت سے شہید عمار مفلح کے قتل کا انتقام ضرور لیا جائے گا۔ انہوں نے تمام فلسطینی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ غاصبوں کے خلاف جنگ تیز کریں اور جہاں موقع ملے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ حماس کے رہنما کا کہنا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت کو فلسطینیوں کے خلاف اپنے ایک ایک جرم کا حساب چکانا پڑے گا۔ انہوں نے مغربی کنارے کے فلسطینیوں سے کہا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور غاصبوں کے پیروں سے زمین کھینچ لے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عالمی، علاقائی اور ایران کے حوالے سے گزشتہ ہفتے مختلف خبریں، تبصرے، تجزیے، مناظر ہمارے سامنے رہے۔ بعض موضوعات پہ آپ نے گزشتہ ہفتے کے دوران مختلف ٹاک شوز میں پروگرام سنے، تجزیے، تحلیل کو آپ نے سنا۔ ہمارے آج کے موضوع میں جو پچھلے ہفتے کے عنوان سے، پچھلے دو تین دنوں کے عنوان سے جس موضوع نے سب کو اپنی طرف متوجہ رکھا، وہ افغانستان کی صورتحال ہے۔ اس وقت افغانستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان اور طالبان حکومت کو جو درپیش چیلنج ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان کے جو حکومت پاکستان کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ جو مسائل ہیں، ایک نیا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کی ایک بات جو پہلے چل رہی تھی، اس کے خاتمے کا اعلان ہوا، اس کے خاتمے کے بعد ٹی ٹی پی نے جو دھمکیاں دی ہیں اور بعض عملی اقدامات انجام دیے ہیں، اس کے بعد پاکستان، افغانستان اور اس خطے میں صورتحال تشویشناک ہو رہی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے اسی موضوع پہ گفتگو کرنی ہے۔ کوشش کریں گے کہ ماہرین کی آرا سے آپ کو آگاہ کریں، اور یہ جو اس وقت منظر ہے اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں، اور اس کے پس منظر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ہاں ناظرین، تحریک طالبان پاکستان اور حکومت طالبان کو درپیش چیلنج، یہ رہے گا ہمارا موضوع۔ افغانستان کے حوالے سے گزشتہ چند دنوں کے اندر تین چار بڑے واقعات رونما ہوئے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، طالبان پاکستان نے جو ریاست پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، سیز فائر، اس کو ختم کیا، اور ساتھ ساتھ ایک بڑا خطرناک اعلان کیا جس میں انہوں نے اپنے افراد کو، فورسز کو، اپنے جنگجوؤں کو حکم دیا ہے کہ پاکستان کے مفادات کو پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی جہاں ممکن ہو نقصان پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز پاکستان کے ہائی کمشنر، یعنی خود کابل کے اندر عبید الرحمان نظامانی پہ حملہ ہوا ہے۔ وہ خود تو معمولی زخمی ہوئے لیکن ان کے گارڈ کے شدید زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے، اس میں بھی سیکیورٹی فورسز، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے افراد اس کا شکار ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کابل میں حکمت یار حزب اسلامی کے جو سربراہ ہیں اور پاکستان سے بھی نزدیک سمجھے جاتے ہیں، ان کی مسجد پہ حملہ ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ محترمہ حنا ربانی بھی ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ کابل کا دورہ کر چکی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بھی چینج آف کمانڈ ہوئی ہے، نیا آرمی چیف، اور ایک سسٹم میں تبدیلی آئی ہے۔ تو ان تمام تبدیلیوں کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ معاملات کچھ آپس میں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معروف تجزیہ نگار مشتاق یوسفزئی سے اسی عنوان سے سوشل میڈیا پہ ایک انٹرویو ہوا ہے، اس انٹرویو کا ایک اقتباس ہم آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ پورا معاملہ کسی حد تک ہمارے سامنے آ جائے گا.
اصل میں کچھ توقعات پیدا ہوئی تھی جب پچھلی گورنمنٹ میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا تھا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ, اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس بات چیت میں بہت اعلیٰ لیول کے لوگ شامل تھے, اس میں سول ملٹری لیڈرشپ شامل تھی, اور پھر افغان طالبان کے بڑے بڑے رہنما خود اس بار بات چیت میں شامل تھے. تو ایک توقع تھی کہ شاید یہ بات چیت کا جو راستہ ہے شاید کامیاب ہو جائے, اور بہت سی توقعات تھی. اور پھر چونکہ طالبان نے ایک لمبی لسٹ پیش کی تھی, ان کی بڑی ڈیمانڈس تھی, اور آخر میں ان کے صرف دو مطالبات رہ گئے تھے. ایک یہ کہ جو ٹرائبل ایریاز ہے فاٹا کی پرانی حیثیت یہ بحال ہو جائے, اور ایک یہ کہ وہ پاکستان جب آئیں گے تو اسلحہ سمیت آئیں گے کہ یہ تاثر نہ ہو کہ انہوں نے شکست کھائی ہے. تو یہ دو مطالبات رہ گئے تھے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حکومت چینج ہو گئی. پھر اس بات چیت میں جو اس وقت کے کور کمانڈر تھے جنرل فیض حمید صاحب, انہوں نے بڑی کلیدی کردار ادا کی تھی, وہ خود جاتے تھے افغانستان, ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے, تو ایک توقع تھی. پھر جب یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو گئی تو پاکستان میں کسی نے اون نہیں کیا پیس پروسیس کو, اور یہ بات چیت کا جو سلسلہ تھا یہ ختم ہو کر گیا تھا. اور اگرچہ طالبان نے باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا تھا, لیکن پھر انہوں نے حملے شروع کیے تھے, اور اسپیشلی جو ہمارے صدرن ڈسٹرکس ہیں خیبر پختونخوا کے, وہاں پہ انہوں نے حملوں کا آغاز کیا. اور پھر مئی جون جولائی میں تقریباً 600 سے 700 کے قریب ملٹنٹس سوات میں آ گئے تھے, اور انہوں نے جو مٹا کے پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ ان کا قبضہ رہا تھا. اصل میں اب بھی صرف افغانوں میں نہیں بلکہ وہاں پہ جو جتنے بھی طالبان کے سرکلز ہیں, تو پاکستان کے خلاف ایک قسم کی نفرت ہے اب بھی ہے, اور اس لیے جب پاکستانی طالبان پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں تو وہاں پر ان حملوں کی مذمت نہیں کی جاتی. میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان پاکستانی طالبان کی مدد کریں گے اس وقت, کیونکہ ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پاکستانی طالبان کو افغانستان میں کوئی مشکل ہے ان کی موومنٹ میں, ان کی وہاں پہ رہائش میں. اور کچھ مہینے پہلے جب کچھ حملے ہوئے تھے جس میں سیکیورٹی اہلکار مارے گئے تھے پاکستان کی سرحد کے قریب, تو پاکستان نے دباؤ ڈالا تھا افغان طالبان پہ, اور پھر افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کو متنبہ کیا تھا کہ کم از کم آپ افغان سرزمین استعمال نہیں کریں گے, افغانستان کے بڑے مسائل ہیں. تو پھر پاکستانی طالبان نے اس وقت اپنے تمام کمانڈرز کو اور ملٹنٹس کو ایک پیغام جاری کیا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر حملے کریں لیکن افغان سرحد کے قریب آپ ہرگز حملے نہ کریں. تو وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی, حکومت تبدیل ہو گئی, پھر ملٹری کے لوگ جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے, تو اس لیے اس پیس پروسیس کو آن کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور اب چونکہ باضابطہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف حملے شروع کیے تھے, اور کل تحریک طالبان پاکستان نے جو کہ انہوں نے مئی میں سیز فائر کا اعلان کیا تھا جب بات چیت شروع ہوئی تھی, تو انہوں نے باضابطہ طور پر وہ ختم کر دیا. اس لیے حملے تو پہلے ہوتے تھے, لیکن اب پاکستانی طالبان کہتے ہیں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ان کو ہدایت کی ہے کہ اب آپ جنگ شروع کریں, جہاں جہاں جو بھی ہے پاکستان میں ہے افغانستان میں ہے اپنے تمام جو دیگر کام ہیں وہ چھوڑ دے. اور پہلے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم دفاع کرتے تھے لیکن اب ہم لڑیں گے. تو اس لیے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو 2008-9-10 میں جو کہ حالات بہت خراب تھے خود کو سمجھے تو ہوتے تھے, تو اس لیے یہ خوف ہے خیبر پختونخوا میں کہ شاید دوبارہ وہ حالات پیدا نہ ہو جائیں.
کہ اگلے ہفتے مزید اسی طرح کے کسی موضوع پہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے ہر طلب صدا سے پہلے بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. عزیز سامعین, صبح امید کے بعد ہمارا روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے نشر ہوگا. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہم آج کے دن کی مخصوص دعا پیش کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. عزیز سامعین, اس سے پہلے کہ آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں, آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ویب سائٹ پر آرکائیو بھی موجود ہے, جس میں آپ ماضی کے نشر شدہ پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں, urdu.sahar.tv.ir. تو اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید. عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے تما کو شعار بنا لیا اس نے اپنے نفس کو رسوا کر دیا، اور جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا، اور جس نے نفس پر زبان کو حاکم بنا دیا اس نے نفس کو سبکتر بنا دیا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اس دنیا میں سادہ زندگی گزارنا اور دنیا کی رنگینیوں، بے جا رسم و رواج اور دکھاوے سے پرہیز کرنا تمام انبیاء کرام اور اہل بیت علیہم السلام کا خاص شیوا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی اور معاشرتی زندگی، انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سادگی کا مظاہرہ کیا اور ہر طرح کے تجمل اور دکھاوے سے پرہیز کیا۔ ایک مثالی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کے تجمل، شوبازی اور بے جا رسم و رواج سے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پرہیز کرے، کیونکہ تجمل اور شوبازی بہت دیر تک باقی رہنے والی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول کرتے، غلاموں کی طرح بیٹھتے، اپنے ہاتھ سے اپنی جوتیاں ٹاکتے اور اپنے دست مبارک سے اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے تھے۔ یقیناً ہم ان کے جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن بہرحال ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ ایک مثالی زندگی گزارنے کے لیے صبر کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ صبر کے بغیر انسان اپنی مادی اور معنوی خواہشات تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صبر بے شمار فضائل کا سرچشمہ ہے۔ جس کے پاس صبر نہیں ہے وہ ہرگز کمال تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اسلام نے تاکید کی ہے کہ صبر اور شکیبائی اختیار کرو، کہ صبر ایمان کے لیے ویسا ہی ہے جیسا بدن کے لیے سر، اور ظاہر ہے کہ اس بدن میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں سر نہ ہو، اور ایمان میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں صبر نہ ہو۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کتنا ہی زمانہ کیوں نہ لگ جائے، اور اگر کوئی شخص صابر نہ ہو تو بے تابی اور جلد بازی اسے ہلاک کر دیتی ہے، اور جسے صبر نجات نہیں دلا سکتا اسے بے قراری مار ڈالتی ہے۔ جس قوم اور معاشرے میں عزت نفس نہ پائی جاتی ہو وہ اس دنیا میں ہرگز سر اٹھا کر اور افتخار کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی ہے۔ عزت نفس اور کرامت نفس وہ عظیم اور گراں بہا تحفہ اور ہدیہ ہے جو پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو عطا فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے اور تمام انسانوں کے درمیان، مسلمان اور مسلمانوں کے درمیان مومن سب سے زیادہ با عزت ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے اسے اسلام اور ایمان کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے۔ عزت نفس کے مقابلے میں توہین نفس اور ذلت نفس ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پست، حقیر، کمزور اور رسوا کرنا، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو اپنی ذات کے لیے ہر چیز کا اختیار دیا ہے، لیکن اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم نے مومن کو ہر چیز کا اختیار دیا ہے سوائے ذلت نفس کے، لہذا کسی بھی حال میں مومن کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ جی ہاں، اس وقت اسلامی معاشرہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں حقیقی اسلام کی ترویج نہیں کی گئی، بلکہ ظاہری اسلام لوگوں کے پاس موجود ہے جو حقیقی اسلامی روح اور اقدار سے بالکل خالی ہے۔ لہذا آج ہم مسلمانوں کی بیشتر مشکلات کا سبب عزت نفس کا نہ ہونا ہے۔ اگر ایک معاشرے میں عزت نفس نہ ہو تو اس کی دنیا و آخرت تباہ ہو برباد ہو جاتی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ حیدرآباد سندھ پاکستان سے محترمہ صدرہ زہرا لکھتی ہیں، ریڈیو تہران نے ماہ محرم الحرام میں بہترین پروگرام پیش کیے ہیں۔ 9 محرم اور 10 محرم الحرام کے خصوصی پروگرام میں مختلف واٹس ایپ گروپوں میں ارسال کیے، بہت پسند کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شام غریباں کی مجلس کو بھی میں نے مختلف گروپوں میں فارورڈ کیا، اس کو بھی بہت سراہا گیا۔ اسی طریقے سے صبح امید میں بہترین پروگرام پیش کیے گئے اور علماء اور دانشور کی تقریر بھی پیش کی گئی، بہت عمدہ پروگرام تھا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ بر وقت آپ لوگ پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ تمام اراکین ریڈیو تہران کا۔ اور سامعین محترمہ صدرہ زہرا کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ ایک بہادر آدمی بیابان سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک لومڑی کو دیکھا جسے اجدہے نے پکڑ رکھا تھا اور اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے لاکھ کوششیں کی مگر اجدہے سے اپنے کو نہیں چھڑا سکا۔ اس آدمی نے لومڑی کو نجات دینا چاہا اور کوشش کر کے اس لومڑی کو اجدہے سے نجات دلا دی۔ اس کے بعد سے وہ لومڑی اصحاب کہف کے کتے کی طرح سے اس آدمی کی حفاظت و پاسداری کرنے لگی اور جہاں بھی یہ شخص جاتا اس کے ساتھ ساتھ رہتا تاکہ اس کی خدمت کرے اور اپنے احسان کا بدلہ چکا دے۔ ایک حکیم نے اس شخص سے کہا، لومڑی ایک بے وفا اور نااہل جانور ہے اور نااہلوں سے دوستی کرنا اچھا نہیں ہے، اس لیے لومڑی سے دوستی نہ بڑھاؤ۔ اس آدمی نے حکیم کی بات نہ سنی بلکہ حکیم سے کہا کہ تم مجھ سے حسد کر رہے ہو کیونکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ لومڑی کس طرح سے میرے غلام بنی ہوئی ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ لومڑی میدان میں سوئی ہوئی تھی اور وہ بھی اسی کے پاس سویا ہوا تھا۔ اتفاقاً ایک مکھی لومڑی کے منہ پر بھنبھنانے لگی۔ لومڑی جتنا بھی اسے بھگاتی وہ دوبارہ آ کر پریشان کرنے لگتی تھی۔ غصے سے لال پیلی ہو کر لومڑی نے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور لے کر اپنی جگہ پر آ گئی تو دیکھا کہ مکھی اس آدمی کے منہ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے غصے سے مکھی پر تیزی کے ساتھ پٹخ دیا تاکہ اسے مار دے، لیکن جیسے ہی اس نے پتھر پٹخا مکھی فوراً اڑ گئی اور اس آدمی کا سر چور چور ہو گیا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ ہے لومڑی سے دوستی اور اس کا نتیجہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیوقوفوں اور جاہلوں کے ساتھ ہم نشینی نہ کرو۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 آذر، 10 جمادی الاول اور 5 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس جماد الاول سن 380 ہجری قمری کو مشہور ایرانی منجم اور ریاضی داں ابو جعفر بن ایوب طبری کا انتقال ہوا۔ اس معروف منجم کی شش فصل کے عنوان سے فارسی زبان میں ایک بڑی کتاب اب بھی موجود ہے، جو علم نجوم اور فلکیات کے متعدد سوال و جواب پر مشتمل ہے۔ دس جماد الاول سن 584 ہجری قمری کو حافظ قرآن اور محدث محمد بن حازم حمدانی نے بغداد میں وفات پائی۔ وہ زین الدین کے نام سے معروف تھے اور علم حدیث اور حفظ آیات و روایات میں اپنے زمانے میں بے نظیر تھے۔ انہوں نے اپنی 35 سالہ زندگی میں بہت سی کتابیں تالیف کیں، جن میں الاعتبار فی بیان الناسخ و منسوخ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چودہ آذر سن 1214 ہجری شمسی کو ایران کے قاجاری دور کے ایک معروف سیاستدان اور ادیب مرزا ابو القاسم قائم مقام فرحانی کو قتل کر دیا گیا۔ وہ قاجاری ولی عہد کے جانشین مقرر ہوئے۔ اس کے بعد محمد شاہ کے صدر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے اور ایران کے معاملات کی اصلاح کا کام بڑے احسن طریقے سے انجام دینے لگے، لیکن داخلی بدخواہوں اور خارجی استعمار پسندوں نے ان کی ان خدمات کو اپنے لیے خطرہ جان کر ان کے قتل کی سازش کی۔ قائم مقام فرحانی کو بہت سے فنون، خاص طور سے ادبی علوم اور سادہ نویسی میں بہت مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے فارسی نثر میں جدید طرز بھی پیدا کی۔ ان کی تصانیف میں کتاب منشیات، جلائر نامہ اور دیوان اشعار کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سامعین، تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پانچ دسمبر سن 1874 عیسوی کو ایران بین الاقوامی ریڈ کراس تنظیم کا رکن بنا۔ بین الاقوامی ریڈ کراس تنظیم کے بارے میں بین الاقوامی کنونشنوں میں شامل ہونے کی ایران کی سب سے پہلی کوشش ناصر الدین شاہ قاجار کے دور حکومت میں کی گئی۔ ایران نے ناصر الدین شاہ قاجار کے دور میں دسمبر 1874 عیسوی میں 1864 کے جنیوا کنونشن کو قبول کیا، لیکن اس تاریخ سے دسیوں سال کے بعد ایران میں اس کنونشن پر عمل درآمد کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ ان برسوں میں اس سلسلے میں ایران کی سنجیدہ ترین کوشش جنیوا میں ریڈ کراس کی تیسری بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے ایک نمائندہ بھیجنا تھا۔ پانچ دسمبر سن 1901 عیسوی کو معروف فلم پروڈیوسر، مصنف، صداکار اور اینیمیشن فلموں کے خالق والٹ ڈزنی امریکہ کے شہر شکاگو میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فنون لطیفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد سینما کی دنیا میں داخل ہوئے۔ والٹ ڈزنی نے 1930 کے عشرے کے اواخر میں سور کے تین بچے اور بڑا بھیڑیا نامی فلمیں بنائی جو ان کی بہت زیادہ شہرت کا سبب بنی، لیکن ان کا اصل کارنامہ کارٹونی فلمیں ہیں۔ والٹ ڈزنی نے اپنی زندگی میں 430 سے زیادہ فلمیں بنائیں اور 37 آسکر ایوارڈ حاصل کیے۔ والٹ ڈزنی 22 مئی سن 1966 عیسوی کو انتقال کر گئے جب وہ شہرت کی بلندیوں پر تھے۔ پانچ دسمبر سن 2013 عیسوی کو جنوبی افریقہ کے سابق صدر اور نسلی امتیاز کے خلاف جنگ کے ہیرو نینسن منڈیلا کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1918 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی آدھی زندگی اپارتھائیڈ کے خلاف جدوجہد میں گزاری۔ جنوبی افریقہ کے یہ عظیم رہنما تقریباً 27 سال جنوبی افریقہ کے نسل پرست سفید فاموں کے قید خانے میں رہے اور 1990 کے عشرے کے اوائل میں جنوبی افریقہ میں نسل پرستی ختم ہونے کے بعد رہا ہوئے۔ سن 1994 عیسوی میں جنوبی افریقہ کے لوگوں نے نینسن منڈیلا کو اکثریت کے ساتھ جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر کے طور پر منتخب کیا۔ نینسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے نسل پرست حکام اور جیل کے اعلی عہدیداروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے اور منڈیلا کے اسی سلوک نے ان کا نام دنیا میں امر کر دیا۔ نیز اسی وجہ سے سن 1993 عیسوی میں ان کو نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ پانچ دسمبر کو اقتصادی و سماجی میدان میں رضاکاروں اور مخیرین کا بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا ماورائے قومیت و ملیت عمل ہے۔ پوری دنیا میں اس نیک عمل کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ دین اسلام میں بھی جس میں مسلمانوں کو برابر اور برادر بتایا گیا ہے، یہ عمل ایک خاص مقام و منزلت کا حامل ہے۔ رضاکاروں اور مخیرین کا بین الاقوامی دن پوری دنیا میں مہر و محبت اور ہمدردی کی پیغام رسانی کا ایک اچھا موقع ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے کے ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ اس درمیان میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولتخذ معینا حین برأ النسماء لم يشارك في الالهية ولم يظاهر في الوحدانية ذن قود كل عظيم العظمة فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمتين